نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے چھٹی مجلس میں سے کچھ پڑھا گیا، بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس جمعہ کے دن 15 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے. دلوں کی کامل اصلاح کیا ہے؟ کہ دل اپنا صحیح کام کرنے لگے. دل کا اصلی کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا. اللہ پاک کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اور محبت کا پھر لازمی نتیجہ ہے کہ محبوب کی لاڈواری بھی گوارا نہیں ہے. پھر اس کی ہر اطاعت کو دل چاہنے لگتا ہے، ہر نافرمانی کو دل چھوڑنے کو دل چاہنے لگتا ہے. یہی مقصد زندگی ہے، یہی شریعت مطہرہ کی تابعداری ہے کہ اللہ پاک کا ہر حکم ایسے محبوب ہو جائے جو شریعت مطہرہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یعنی اللہ العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی، جو کامل مکمل ہے، وہ ہمیں ایسے بھانے لگے، دل کو لبھا جائے کہ ہر حکم جی چاہے کہ اس کے بغیر رہ نہ سکیں. کرنے والا ہے تو کرنے والے بنے، اور جس سے روکا گیا تو رکنے والے بنے. تو دل جب بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، دل کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے، تو اس دل کے اندر پھر یہ قوت آتی ہے. پھر نفس کے بہانے نہیں چلتے جو آج کل چل رہے ہیں. ہر آدمی اگر اپنا اندر سے جائزہ لے تو نفس اللہ پہلے تو اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن یہی ہے جو اندر ہی اندر ہمیں جو ہے نا ڈھیر کر دیتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے، تقاضا ہے، اس کو کرنا ہے. یہ مچل مچل کے ہمیں کیا کرتا ہے، ایسی باتیں سجھاتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، ایسی تعویلیں بتاتا ہے، یہ زمانہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، تم برادری سے کٹ جاؤ گے، چھوٹے لوگ ہو گے، اچمبے لوگ ہو گے. تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمیں دبا دیتے ہیں. تو اپنے اندر وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ یہ مچلے، اس کے مچلنے پر بھی ہم اس سے متاثر ہیں بلکہ اس کو مغلوب کر دیں. یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے یہ بات. فالہمہا فجورہا وتقواہا، تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے اور فجور کی قوت بھی رکھی ہے. ہر وقت اندر میں کشمکش چلتی رہتی ہے، کروں نہ کروں، حکم ہے کرو، نفس کہتا ہے کہ نہیں کرو. تو یہاں وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ اس کے روکنے پر رکے نہیں بلکہ اس کو کر کے رہے. غلط عادت پڑ چکی ہے، یہ کہتا ہے کر، حکم ہے کہ نہ کرو، یا شریعت مطابق حکم ہے کہ نہ کرو، اور یہ ہمیں ابھارتا ہے، یہ اپنے مزوں کا طالب. تو اپنے اندر میں قوت حاصل کرنی ہے کہ ہم اس کے اس پر، اس کی اس قوت کو، اس کے مچلے پر متاثر بلکہ اس کو دبا دیں اور نہ کریں، رک جائیں. تو یہ اس لیے ہماری مجلس میں اللہ والوں کے ملفوظات یا ان کے مواعظ یا اشارات پڑھے جاتے ہیں کہ ان کا مقصود بھی ان مجالس سے یہی رہا. اور یہ ہماری اپنی نوعیت کی منفرد نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسی مجالس ہوتی رہی ہیں جن کو اللہ نے محفوظ فرما رکھا. یہ جو مجلس سے سب پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت کی عادت مبارکہ اپنی زندگی میں 3 بار فرمانے کی تھی، دو آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوتے تھے، ایک آپ کی خانقاہ میں ہوتا تھا، مقصود ایک ہی مدرسے سے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس سے نہیں، وہ مدرسے کا جو ایک اپنا مستقل کام ہے اپنی جگہ پر ہے، ظاہری علوم کا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت کے یہ مجاوز ہے، یہ دل کی اصلاح ہی کے لیے ہیں، یہ باطنی استعداد حاصل کرنے ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے انتظام ایسا فرما رکھا، کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا جس میں ایسی مجالس نہ ہوئی ہو، چونکہ ہم بھی اس مقصد پہ جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر جو روحانی قوت آئے، ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو، ہم بھی نفس کو مغلوب کرنے والے بنے، اس کے منفی جذبات کو دبانے والے بنے۔ تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے اس میں بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں، یہ مجلس پچھلے اتوار ہی کو شروع ہوئی تھی، اللہ والوں کے تعلق سے چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں، یعنی اللہ والوں کی صفات کا تذکرہ فرماتے سمایا کہ عہد اللہ کے قلوب صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، عہد اللہ کے قلوب صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، بھول جانے والے مخلوق کو، یاد رکھنے والے اللہ تعالی کو، بھول جانے والے دنیا کو، یاد رکھنے والے آخرت کو، بھول جانے والے اس ناپائیدار کو جو تمہارے پاس ہے، اور یاد رکھنے والے اس پائیدار کو جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرما دے۔ اس پر تفصیل سے پچھلی تو آپ کو بات ہو چکی، آگے کیا فرماتے ہیں، تم ناواقف ہو ان سے اور ان کیفیات سے جن میں وہ مشہور ہیں۔ اب دیکھیں یہ خطاب اس وقت کے مجمع سے ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آج سے ہزار سال پہلے، کہ تم ناواقف ہو ان سے اور ان کیفیات جن میں مشہور ہیں، یعنی جو انہوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اپنے بڑوں کی تربیت سے، اللہ والوں کی صحبت سے اور ریاضتوں سے، مجاہدوں سے اور ذکر کی کثرت سے اور بزرگوں سے وظائف لے کر اپنے دلوں کے جو صلاحیت حاصل کی اور صفائی حاصل کی اور پاکی حاصل کی، اللہ کے ساتھ دل کا ایسا گہرا قوی تعلق کہ اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو جائے تو جب تک پاک نہ ہو جائے، توبہ نہ کر لے چین ہی نہیں آتا۔ اس بنا پر جو ہے ان پر دنیا کے سارے عیوب کھل کے آ گئے، اور دنیا کا ناپائیدار ہونا ایک زبانی بات نہیں ہے، ان کے دلوں نے اس کو وجدانی طور پر ایسا تسلیم کر لیا کہ کس کے سے التفات ہی نہیں، اس گندگی کو دیکھ کر اس گندگی سے بچنے کی استعداد حاصل کر لی، زبانی نہیں دل کے اندر وجدانی طور پر ہے، اور اللہ پاک کی محبت کو ایسا حاصل کر لیا کہ ہر وقت دھیان ادھری جا رہا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق کا کوئی تاثر ہے ہی نہیں، کسی سے امید ہی نہیں، کسی سے توقع ہی نہیں، کسی کو بھروسہ ہی نہیں، کسی کو خوف ہی نہیں، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو اس بنا پر ان کے دل کی کیفیات کیا ہے کہ تم ماں باپ کو تم کیا جانو، یہ چیزیں ذوقی ہیں، یہ ذوق بیدار ہونے سے پتہ چلتا ہے، الفاظ ان کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، اشارہ کر سکتے بیان نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو فرما رہے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے تصور، آج پتہ نہیں تصور کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یا آج کے بگڑے ہوئے تصور کو دیکھ کر ہمارے دل میں خلیان آ جاتا ہے کہ صوفی ایسے ہوتے ہیں، یہ حقیقی صوفی ہیں جنہوں دل کا تصفیہ، دل میں تصفیہ حاصل کیا، تزکیہ کیا، یعنی نفس کی منفی صفات کو مغلوب کر دیا، نکلے گی نہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، اندر رہیں گے لیکن مغلوب ہو جائے، ان کو دبانے والے بن گئے، اب وہ چونکہ دب گئے وہ صفات کے نوبہ کل آدم ہوگی، اس صفات کے حبیتہ کو حاصل کر لیا، اس میں ترقی بھی ہو رہی، تو اس بنا پر ان کے دل میں جو اللہ کی یاد گھر کر گئی اور اس کا دھیان خیال ایسا غالب آ گیا کہ اس سے ایسی حیا آنے لگی کہ نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، نافرمانی کا خیال بھی پریشان کر دیتا ہے۔ جی تو ان کے دل کے اندر جو لذت ہے ان کو جو مل رہی جو کیفیات ہیں جس اللہ مع اللہ کی اللہ سے عرف جو ہو گیا ہے اس کیفیات تم وہاں واقف کیونکہ آپ نے حقیقی ہی نہیں ہو اس حادثے کو بیدار کرایا ہی نہیں انہوں نے اس حادثے کو بیدار کر لیا سب تم ناواقف ہو نہیں جانتے اس کو ان سے بھی ناواقف ہو کیونکہ سمجھے گا ماں جیسے انسان جیسے کفار انبیاء علیہ السلام کو کہا کرتے کہ ہمارے جیسے ہی کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں پھرتے ہیں لیکن ان کے اندر کی اس یقین کی اس ایمان کی یا احسان کی جو کیفیات ہے اس سے ناواقف. اسی طریقے سے اللہ والے جو اللہ والے ہیں اللہ والے وہی ہیں جس کا بتایا تاریخ کے دل صاف اور پاک تو ان کی جو اندر کی کیفیات ہیں تم ناواقف ہو نہیں جانتے. اس لیے میں یاد آ گیا کہ ہمارے قریب زمانے میں یہ تو تذکرہ ہے نا آج شہزاد صاحب پہلے کی باتیں اس وقت کے مجمعے کو سمجھایا جا رہا ہے ان کے دنوں میں بٹھایا جا رہا ہے ان کو جو جوڑا جا رہا ہے ان کو احساس کرایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ والوں نے کیا ہے. ہمارے قریب زمانے میں تھوڑا عرصہ پہلے سمجھ لیں مولانا قبیل و مارسا گنج مراد آبادی سے مسئلہ گزرے ہیں حکیم الامت ثانی رحمت اللہ کی خطبت میں حاضری دی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ سے حدیث پڑھی تو ان کے پاس لوگ مختلف جگہوں سے گنج مراد آباد آیا کرتے تھے تو اس وقت کے ایک بزرگ نے اپنے تاثرات لکھے ہیں ان کی کتاب تذکرہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد علی میاں نے ترتیب دیا اس میں انہوں نے حاضری کے بعد اپنا تاثر بیان کیا کہ حالانکہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا اور یہ جو صاحب گئے یہ اس وقت کے اپنے زمانے کے کسی ایک ریاست کے نوابی تھے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے دیا بھی تھا ان کو خوب جو ہے وجاہت بھی تھی منصب بھی تھا سب کچھ تھا اور وہ ایک پرانی سی مسجد کا پرانا سا خانقاہ ان کی جگہ وہاں پڑے ہوئے. اللہ والوں کے دلوں کے ایک عجیب چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے آ رہے ہیں لوگ سدا سب ان کی زندگی بالکل تو وہ آئے وہاں رہے تو ایک آدمی نہیں زیادہ ٹھہرے بھی نہیں. اس کے بعد کہتے میں سوچنے لگا کہ ہمارے میں فرق کیا ہے ہمارے میں فرق کیا ہے ہماری طرح انسان ہے ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں یعنی ظاہری اعتبار سے ہمارے فرق نہیں ہے لیکن جو وہاں وقت گزارا اس پر محسوس کیا کہ ہمارا ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ ان کا خوف اور ہمارا خوف ان کے خیالات اور ہمارے خیالات اور کہتے وہاں پہنچنے کے بعد مجھے اپنا نفس اتنا ذلیل نظر آیا کہ کبھی سے ہوئے کہ بڑے بڑے ہیں درباروں میں گیا یعنی اس وقت کے کیونکہ وہ منصب تھا ان کے پاس تو انگریزوں کے پاس جو اس وقت بڑی بڑی ہے افسروں کے پاس کہتے وہاں گیا وہاں کبھی میرا نفس جو ہے اتنا اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہیں کیا ان بڑے بڑے جگہوں پر اور یہاں ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے اور پرانے پرانے کی چٹائیں اور وہاں حضرت کا حلیہ بھی بالکل ایسا سادہ سا پوٹتا سادہ سا لیکن میں اپنے اندر میں اپنے آپ کو اتنا ذلیل محسوس کر رہا تھا کبھی نہیں کیا. تو کیا مطلب ہوا کہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر کہ ہمارا ذوق اور ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات اور کوئی کچھ اور ہی ہیں ان جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہے بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ یہ گنج مراد آباد کسی اور ہی دنیا میں کہ یہاں کا ایک عالم ہی اور یہاں کا ایک انداز ہی اور ہے. کہتے کہ حالانکہ چند دن پہلے وہاں حیدرآباد دکن کی جو ریاست تھے اس کے نواب بھی آئے اور جہاں جہاں سے گزر کر آئے ان کے ساتھ رات اس زمانے کے بعد بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے وہ ایک اچھا خاصا مجمع تو جہاں جہاں سے گزرے وہاں تذکر ہو رہے کہ دیکھو جی نواب صاحب جا رہے ہیں نواب صاحب جا رہے ہیں لوگ ان کے تذکروں کو اپنی محفلوں کی زینت بنائے ہوئے آئے اور گئے یعنی وہ بھی یہاں آئے اور گئے تو ان کے چرچے کہتے چاروں طرف پھیلے ہوئے، لیکن یہاں گنج مراد آباد کی اس فضا میں ان کو کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی تاثر ہی نہیں، یعنی ان کی اس منصب کا ان کا کوئی بالکل تذکرہ ہی نہیں. کتنے حیران اس بات سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے دل میں کوئی خاص بات ہے. اسی فکر یہ فرما رہے ہیں نا، تم ناواقف ہو اللہ والوں کی. یہ جو یہ اشارہ کیا ہے نا کہ اللہ کے قلوب صاف ہوتے ہیں پاک ہو، وہ صفائی پاکی کو تم نہیں جانتے کہ بھول جانے والے مخلوق کو تم نہیں جانتے. بھولنا کیا سیکھتے ہیں؟ ہم کہاں بھولتے ہیں؟ ہماری نظر تو رہتی ہے کہ اس سے کچھ مل جائے، ان میں واہ واہ ہو جائے، ان میں ہماری جو ہے نا شہرت ہو جائے، یہ متوجہ ہو تو ہمیں کچھ دنیاوی طور پر فائدے ملے، یا یہ ناراض ہو جائے گا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. ایک خوف ہے تاریخ شریعت متحرک پر چلنے کے لیے کوئی رسم کا موقع آ گیا، کوئی رواج کا موقع آ گیا، ایک طرف رواج برادری، ایک طرف شریعت. اب ٹکر ہوئی، اب شریعت کو چھوڑ دیا رواج پر، کہ برادری سے کٹ گیا، پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا، کیا مصیبت آ جائے گی. یعنی ایسی رسومات ہمارے اندر ہر آدمی اپنا جانتا ہے، اپنے اندر جانتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آج محسوس کرے گا کہ آج ہر وقت ٹکر ہو رہی ہے، ہمت ہی نہیں کہ کیا کرے. ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، کوئی بات بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ والد صاحب نے جائیداد تقسیم کرنی شروع کی، دو دکانیں فلاں بیٹے کو دی، دو دکانیں اس کو دی، اس کو دی، اس کو دی، اس کو دی، بیٹوں کا تذکرے کر رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. میں نے کہا بیٹیوں کا تذکرہ ہی نہیں، بہنوں کا تذکرہ ہی نہیں، کہتے ہیں تذکرہ ہی نہیں. میں کیا عجیب بات ہے کہ دیندار ہو کر جس کی تذکرہ کر رہا ہوں وہ دیندار، عام بندہ نہیں. تعجب ہوا اور تعجب اس بات ہوا کہ کہتے تذکرہ ہی نہیں، کہ عجیب بات ہے. آپ سے بات یہ عجیب ہو رہی کہ تذکرہ ہی نہیں، محل کا غلبہ، رواج کا غلبہ. سید احمد خان صاحب مطلب فرمایا کرتے تھے ایک خاص موقع پر کہ فلاں کے ہاں فلاں علاقے میں دعوت بھی قبول کرتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، میراث تقسیم نہیں کرتے. تو غور کرو تو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے یہ چیز. حضرت کا تجربہ تو اس وقت یہ خاص کہتا، ہم نے تو دیکھا کہ اس وقت تو عمومی طور پر بڑا تذکرہ ہی تھی. یعنی دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اہل علم بھی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن رواج اتنا غالب آ جاتا ہے تو کشمکش ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ مخلوق کا تاثر اتنا اندر بھر چکا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ والے ہیں، ان کا مخلوق کے تاثر سے بھول گئے، بالکل تاثر ہی نہیں. چلیے سر اللہ سے متاثر، اللہ کی احکام شریعت کو پورا کرنے پر کسی کی فضا کو راضی نہ رہا، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مردیے جانا نہ چاہیے. ان کے دل کا ہی ہوتا ہے میں تو اپنے مولا کو راضی کروں. اس لیے ہوتا یعنی یہ ساری جو بتائیے باتیں یاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو، بھول جانا دنیا کو، اور آخر کو یاد رکھتے کہ آخر میں کیا بنے گا. یعنی ہمارے اس قول سے، ہمارے اس فعل سے ہماری آخر پر اثر کیا پڑے گا، یہ ہے ان کے سامنے. اس نے اس ناپائیدار کو تو یہاں جب تھوڑی سی عزت مل جائے گی تو ناپائیدار ختم ہو جائے گا، یہاں تھوڑا سا مزہ نفس کے کہنے پر لے لیا تو کتنا تھوڑا سا ختم ہو جائے گا. اس پائیدار مزے کی طرف دھیان نہیں جا رہا، یہ نفس جان لیجیے، یہ غفلت غفلت پہ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے منصب مل بھی گیا تو کب تک رہے گا؟ تو وہ یہ اللہ والے جو ہے ان کا دھیان کدھر جاتا ہے؟ اس طرف. تو اس پر جو ان کے دل کے اندر کی کیفیت ہے، میں تم ناواقف ہو، تم نہیں جانتے کہ ان کی بھی کیفیت مشغول ہے. کیوں؟ تم مشغول ہو اپنے دنیا میں، آخر کو چھوڑ کر، اس لیے نہیں بتا رہے. یہ تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں، یہ اس مجمع کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے اللہ والوں کے دل کے اندر کس کیفیت کا پتہ نہیں چل رہا. کیوں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر چونکہ بیداری آ گئی، احساس بیدار ہو گیا، واقعہ بیدار ہو گیا، وہ تو چکھ چکے ہیں، اور چکھنے کے بعد جو ہے ان چیزوں کو ان کا التفاق ہٹ گیا ہے. یہ چونکہ یہ چیزیں بتا دیں کہ تم چونکہ پھنسے ہوئے اسی میں، آخرت کا بول کے انہیں مزوں کے اندر لگے ہیں، انہی کے حصول کی ایسی فکر غالب ہے کہ تم مشغول ہو اپنی دنیا میں آخرت کو چھوڑ کر. تو وہ جو اس میں لگے ہوئے ہے, اس لگنے سے دل کا ہاتھا مر چکا ہے, یعنی وہ معطر ہو گیا, وہ شوق ہے ہی نہیں. تو تم کیا جانو, ناواقف ہو. آگے کیا سماتے ہیں, تم چھوڑے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا کرنے کو اور بے شرم بنے ہوئے اس کے بارے میں. یہ لفظ کتنے درد کے ساتھ ہے, یعنی یہ اللہ نے ان کو جو بیدار دل عطا فرمایا تھا اس پر کڑ کے کہہ رہے ہیں. اب بتائیے یہ باتیں ہزار سال پہلے کی آج بھی داتے ہیں یا نہیں. آج بلکہ معاملہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے, وہ زمانہ ہم سے زیادہ بہتر تھا, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 500 سال بعد کا زمانہ ہے. آپ کا بیدار دل اس معاشرے کے اندر مسلمان انہوں کے جو حالات کو دیکھ کر کڑ کے یہ لفظ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو جس پر چھوڑ کر گئے اور مسلمان کو جو ہونا چاہیے وہ کہا جا رہا ہے. اس نے یہ دنیا کو مقصد بنا لیا, اسی کو مانا, اسی کو چمکانا, اسی کے مزے, اسی کی فکر ہر وقت. اللہ معاف فرمائے, ہم اپنا جائزہ خود لیں. آج ہم عبادت سے بھی جو خالص اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ, اس سے بھی ہم دنیا ہی چاہتے ہیں. روحانی استعداد کی ہمیں شریعت پر چلیں, نفس کو مغلوب کریں, شیطان کے مکروں سے بچیں تاکہ تقرب اور زیادہ ہو. اس سے بھی کیا چاہتے ہیں, وظیفے مانگتے ہیں جی, کاروبار میں ترقی ہو جائے, مادی مسئلے حل ہو جائے. یعنی روحانیت لینے کی بجائے ان سے مادیت ہی چاہتے ہیں, اتنا مغلوب ہو گیا دنیا سے. تو یہ اس وقت جو محفوظ فرما رہے اس پر تم آئے کہ تم اپنے رب و رب عز و جل سے حیا کرنے تو بے شرم بنے ہوئے, یعنی اس سے حیا نہیں آ رہی, مخلوق سے آ رہی. عجیب بات نہیں, یہاں دیکھ لیں شادی کا معاملہ, ممی کا معاملہ آتا تو مخلوق سے حیا آتی. یہ کیا کہیں گے, جو رواج میں غلط چیزیں رائج ہو چکی ہیں ان کو چھوڑنے کی ہمت نہیں. جیسے میں نے آپ سے کہ بہن کو دینے کے لیے تذکرہ نہیں, کیوں حیا آتی, کیوں کروا نہیں. اگر کسی کے دل میں آ بھی رہا ہے تو وہ کیا ہے, وہ ایسے دماغ سب طرف سے اس پر ایسی الگار ہوتی ہے, تو کیا کہیں گے, بے شرم بنے. اس سے حیا نہیں آ رہی کہ جس نے حکم دیا کہ یہ کرو. اور فرماتے ہیں اپنے صاحب ایمان بھائی کی نصیحت قبول کر, اس کی مخالفت نہ کریں. یعنی اس حالت سے نکل, یہ غفلت کو چھوڑ, دل میں بیداری حاصل کر, دل کے اندر وہ قوت حاصل کر جو اللہ سے تجھے انس حاصل ہو جائے اور اللہ سے محبت حاصل ہو جائے, ایسی محبت جو اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روکے. اس کے بارے میں اپنے صاحب ایمان بھائی کی نصیحت قبول کر اور مخالفت نہ کر. کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہوں گے نا, کیونکہ رواج کے خلاف بات ہے. ایک دستور بنا ہوا سب اسی میں بہتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ان سے نکال رہے ہیں جو جوڑ رہے ہیں, تو مخالفت کرنے والے ہوں گے نا, اس لیے کہا رہے ہیں اپنے صاحب ایمان بھائی کی نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر. کیوں, تیری حالت وہ دیکھتا ہے جو اپنی نہیں دیکھ سکتا. صاحب ایمان جو ہے اس کو اللہ ایسا نور فراست عطا فرماتے ہیں کہ اس نور فراست سے اس کو جو نظر آ رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا, اس پر تیرے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے, یہ سارا کہا جا رہا ہے. تو صاحب ایمان بھائی کی نصیحت قبول کر, اس کی مخاطب نہ کر. کیوں, کہ وہ تیری وہ حالت دیکھتا ہے جو تو خود اپنی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اس لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے. چلو دلیل بھی دے دی کہ میری اپنی بات بھی نہیں ہے, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیا فرمایا کہ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے, کہ اس کی واقعی حالت جانچ لیتا ہے. اپنے صاحب ایمان بھائی کو کیا بنا آئینہ، کہ آئینے میں دیکھ اپنے آپ کو. یہ میں نے ابھی کسی نواب ان کی صحبت میں جا کے ہمیں اپنے نفس کو ذلیل سمجھ رہے، آئینے میں نظر آ گیا اپنی حالت، اور لگا جگہ پر ان کی جو کہ بڑی عزت تکریم، لوگ بڑا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، پھولا ہوا بڑا، میں بڑی خوش ہے، میں بڑی ہوں، یہاں اللہ والوں کے پاس آئے تو آئینے میں اپنا سارا نظر آ گیا، تو اپنے آپ سے لگ رہا ہے کہ میں مومن. آئینہ ہے مومن کے لیے. اسی دن واقعہ یاد آ گیا، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے قدم گزرے ہیں، ان کے حالات میں علامہ ابی نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت بحر دل کتاب میں لکھے ہیں، صحبت بحر دل یعنی ان کی جو مجالس تھی، ان کی تو آپ کی مجلس جیسے واری ہو رہی ہے نا، اس میں لوگ آتے تھے تو جو تذکرے تھے حضرت کچھ جاتے رہے پھر لکھتے رہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھے اس آئینے پر یاد آ گئے کہ ان کے تعلق والے تھے اللہ والوں کے پاس، اصل جو مقصد تو یہی ہے کہ یہ چیز لینے کے لیے جانا ہے کہ ان کی صحبت سے ہمارے دل میں وہ قوت ملے جو ہمیں نفس کو مغلوب کر دے، شریعت پر ڈال دے. وہ روحانیت یہ ہے، وہ نورانیت یہ ہے، وہ قوت یہ ہے کہ نفس کے منفی جذبات ابھرنے پر ان کو دبا کر شریعت پر چلنے والے بن جائیں. بعض اوقات یہ ہے، بلکہ آج کل اکثر اوقات ہم خود اپنے طرف کچھ ایسی توقعات اللہ والوں سے لگا لیتے ہیں جو یہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے نفس کے جذبات کی تسکین ہی چاہتے ہیں. جیسے اکثر عرض کیا جاتا ہے، نفس کے گندے منفی جذبات کی تسکین کے لیے روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ روحانی علاج کرا رہے ہیں، جنہوں نے لکھ کے لگایا تھا تمنا پوری ہوگی، چھٹا گرم چھٹیا گرنسی کے ساتھ. عجیب بات ہے، روحانیت کو جانا ہی نہیں ہے، گندگی کو روحانیت کہہ رہی ہے، نفسانیت کو روحانیت کہہ رہی ہے، نفس کی تسکین کے لیے. روحانیت تو شفافت ہے، وہ لطافت ہے، پاکیزگی ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے کے بعد لوگ جو ہے نا اللہ والوں جو واقعی اللہ والے ان سے بھی توقع لگا لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس جائیں گے، بیعت کریں گے، تعلق جوڑیں گے تو ہمارے دنیا کے کام ہٹ بڑھتے چلے جائیں گے، نفس کے بڑے سارے ہوتے چلے جائیں گے، اور بعض کا تو نہیں ہوتے تو ناراض ہو جاتے ہیں لو جی کہ خالی گئے جی، خالی آئے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. تو ایسے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب حضرت سے ناراض ہو گئے، کوئی ایسی توقعات لگائی ہوگی، ہر زمانے میں ایسے بندے بھی رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت کو ڈان ڈپٹ کا ایک خط لکھ دیا جس میں حضرت کی خوب خوب حضرت کے تعلق سے جانا شاہ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ والے بھی چونکہ ان کا نفس مغلوب ہو چکا ہوتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتے اس بات، کسی نے آپ کو برا بلا کہا تو انہوں نے اس خط کی کاپیاں کر نقل کروائی اور سب بڑی دن کو بھیج دی کہ دیکھ لو اس بندے نے میرا صحیح جائزہ لیا، تم بھی سوچ لو. یہ نہیں کہا کہ اس نے جو لکھا غلط ہے، میں تو بڑا پاک ہوں، بلکہ کہا کہ یہ جو کچھ لکھا ہے نا تو اس کی نقلیں کرا کے انہوں نے جناب ڈالی ہے سب. کسی اور دوسرے کے ساتھ مدد کے ساتھ جانا، میں ذرا تھوڑا سا پھر اس میں چوک ہوگی، مجھے دیر ہوگی. شاہ یعقوب صاحب کو بھی ایک نقل آ گئی، ان کے کچھ جاننے والے بزرگ تھے، ان کے کسی مریض نے ان کے ساتھ یہ کیا تو انہوں نے اس کی نقلیں کرا کے سب کو بھیجی، چونکہ ان کے بھی اس کا شناخت ہی محبت تھی، ان کو بھی خط بھیج دیے اس کی نقل. انہوں نے جواب میں لکھا، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب بزرگوں کو لکھا کہ ان صاحب کو آپ کے چند عیوب نظر آئے، مجھے تو سراپا عیب نظر آتے ہیں، بس مختصر جواب، ان صاحب کو تو آپ کے چند عیوب نظر آئے ہیں، مجھے تو آپ سراپا. حضرت نے پڑھ کے سنا دیا مجلس میں جو موجود تھے، اب لوگ تو غصے میں کہ ہمارے شہر کی طرف سے یہ ایک تو وہ پہلا اس نے یہ کچھ لکھا ہوا، یہ حضرت یا سب شاہ یعقوب صاحب ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے کیا لکھ دیا، بڑے سیکھتا ہوئے
صاحب نظر آتے ہیں. تو شاہ یعقوب ماتر کے ایک بار حضرت خدمت میں گیا تو مجھے بتایا کہ شاہ یعقوب صاحب کنی ان بزرگوں نے میں نے تمہارا خط اپنے وظیفے کی کتاب میں رکھ لی ہے, روز پڑھتا ہوں. بڑی دور حیران ہو رہے ہیں کہ بھی جی پاتا ہے, ہمیں تو غصہ آ رہا ہے کہ حضرت کی اس نے یہ کہا اور حضرت کہہ رہا کہ میں نے اس کو, یعنی اس میں جو پیغام دیا حضرت نے اس کو سمجھ لیا. ظاہر کے الفاظ کیا نظر آ رہے ہیں کہ ان کو چند کیوں رہے مجھے آپ سراپا احمدادی, میں نے اپنے وظیفے کی کتاب میں رکھ لی. کہتے ایک مریض جانا مجھے کہتے ہیں کہ کیا بابلہ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے کیا لکھی, کیا لکھا اس کا. انہوں نے فرمایا یہی بات کہ مومن مومن کے لیے کیا ہے, آئینہ ہے. مومن مومن کے لیے مجھے سراپا نہیں, میں سراپا آیا ہوں حضرت کے بجاتا ہوں, میں اپنے پورے ریویو بیٹھے نظر آ رہے ہیں. سمجھ یہ باتیں عجیب ہیں, لگیں گی عجیب ہی, لیکن اہل دل جانتے جیسے وہ سمجھ گئے فور کہ میں رکھ لیا اپنے پاس اس کو. تو مومن مومن کو اپنا آئینہ بنائے, یعنی مومن کے پاس جب جائے گا تو اس کے دل پر اس کا عکس آئینے پر پڑے گا, جیسے آئینے کے سامنے جاؤ سارا نظر آ جاتا. اسی طرح یہاں یہ فرمایا, کیا فرمایا کہ اپنے صاحب ایمان بھائی کے رویے قبول کر اس کی مخالفت نہ کر. یہ صاحب ایمان فرمایا ہے, یعنی ایمان کے اس نور سے جو اس کے دل کے اندر شفافت آئی تھی آئینہ بن جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے. تو اتنا پترا قتل مؤمن, مومن کی ساتھ سے ڈرو کہ وہ کس دیکھتا ہے, اس نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ دیکھتا ہے کہ تو خود نہیں دیکھ سکتا. اس میں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن آیا ہے, آئینہ ہے مومن کے لیے, اس کی واقعی حالت جان سے لیتا ہے. مومن ہمیشہ اپنے مومن بھائی کا سچا خیال رکھتا ہوتا ہے. یہ مومن سے مراد صاحب ایمان ہے, صاحب ایمان سے مراد صاحب اخان ہے, کیونکہ ایمان کی اصل اخان ہے, یقین. اور یہ ذوق کی چیز ہے, اور یہ ذوق بیدار ہوتا ہے اہل یقین کی صحبت سے, اللہ اللہ کرنے سے وہ استعداد بڑھتی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ خیرہ ہوتا ہے, سچا خیرہ, اس لیے اس سے بیان کر دیتا ہے جو اس پر پوشیدہ رہتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اس کو یوں سمجھاتے ہیں, ہر زمانے میں اللہ والوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھایا کہ آپ کے کرتے کے دامن میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, غلاظت لگی ہوئی ہے, لگی آپ کو نظر نہیں آ رہی. کسی نے آ کے آپ کو کہا کہ دیکھو آپ کے پیچھے کیا لگی ہوئی ہے غلاظت, آپ لڑو گے اس سے, برا بلا تو ہو گئے. شکریہ ادا کرو کہ تیرا اللہ بھلا کرے میری نوازی نو, یہ گندگی جو مجھے لگی ہوئی ہے مجھے نظر نہیں آ رہی, تیرا اللہ بھلا کرے, یا پیچھے سے بچھو چڑھ گیا ہے اس کو کہنا دیکھ پیچھے بچھو لڑو گے اس سے, اس کا شکریہ ادا کرو تیرا اللہ بھلا کرے کاٹ لیتا مجھے. تو ایمان والا جو ہے خیر خیر نصیحت کرتا, یہ ہی ایسی بتا رہا ہے تیرے بچھو لگا ہوا ہے, سام چڑھ رہا ہے, تیرے نجات میں لگی ہوئی ہے, یعنی کسی اس کو گدی میں گدی میں مبتلا دیکھتا ہے کہ یہ غلطی میں, تو خیر خائی سے نصیحت کرتا ہے اس کو, جائے ہم لڑ پڑتے ہیں. یا ہمارے وہ خیر خواہ ہوتا ہے اس سے بیان کر دے جو اس سے پوشیدہ رہتا ہے, اس کے لیے نیکو کاریوں کو اور بدکاریوں سے جدا کر دیتا ہے, اس کو پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ نافع ہے یہ مضر ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے صاحب ایمان کی صحبت نصیب فرما دے, اللہ ان کی پہچان کرا دے اور اسے استفادے کی توفیق عطا فرما دے. اب دیکھیے حضرت یہ بات فرما دی, یہ سارا مضمون فرما کے ابھی بیان فرمایا نا, اب بیان کے دوران آگے کیا فرما رہے ہیں, پاک ذات ہے جس نے میرے قلب میں مخلوق کی خیر خواہی کا مضمون ڈالا. میرا کمال نہیں.
یہ ہے, یہ ہے توحید خالص. یعنی اتنی باتیں فرمانے کے بعد کدھر توجہ کر دی, یہ نہیں ہے کہ دیکھو کیسا اچھا بیان کر دیا میں نے, کیسا مضمون میں نے بیان کیا, کیسی چیزیں میں نے نکال کے بیان کر دی. نہیں نہیں, اور یہ ہے نفس کا علاج کہ نفس جب پھولنے لگتا ہے تو اللہ والے اس کو فوراً دباتے ہیں کہ تیرا کمال نہیں ہے, کمال اس کا جو سجا دیا ہے, جس نے تیرے دل میں ڈال دیا, کہلوا لیا. اللہ والے دوسروں کی تربیت کے ساتھ اپنی تربیت سے غافل نہیں ہوتے ہیں, اپنا محاسبہ بھی کرتے رہتے ہیں, اپنے اندر بھی جھانکتے رہتے ہیں. اس لیے فوراً فرما دیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے قلب میں مخلوق کی خیر خائی کا مضمون ڈالا اور اس کو میرا مقصود عرض بنا دیا کہ خیر خائی کرو, ان کو نکالو, گندگیوں سے نکالو, جاتو نکالو, ان کو نافع مذہب کی پہچان کرو تاکہ حقیقی نفع حاصل کرے, نقصان سے بچے. مطلب میں خیر خواہ ہوں, میں خیر خواہ ہی چاہتا ہوں. یعنی جتنی باتیں کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ اس میں آپ کو تلخ بھی لگے گی, کچھ کڑوی بھی لگیں گی, کیونکہ مالج ہے نا, تو مالج جانتا ہے کب کڑوی دوائی دینی ہے, کب میٹھی دوائی دینی ہے. اس کڑواہٹ کو برداشت کر لو کیونکہ میں خیر خواہ ہوں, میں آپ کا علاج کر رہا ہوں, میرا مقصود اعظم یہ ہے. اور پھر اس پر میں معاوضہ نہیں چاہتا, اس پر معاوضہ یہ نہیں چاہتا کچھ. آپ ایک دوسرے موقع پر نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں مجلس لگا رہی کہ آپ میری بات کو سن کے کہ واہ واہ خوب کہا, اس لیے نہیں ہے کہ آپ کیا کہ واہ واہ خوب کہا. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں کہوں آپ اس پر عمل کرو اور عمل میں اخلاص برتو, اور آپ کو اخلاص سے عمل کرتا ہوا دیکھوں, پھر میں کہوں واہ واہ خوب کیا. بات خوب کہنے کی نہیں ہے. ہمارے قاضی عبدالقادر چوہدری رحمۃ اللہ علیہ ڈرائیور میں پرانوں کے جوڑ پر ایک فرمانے لگے, اللہ والے ہر زمانے میں ان کا مخصوص دل کی اصلاح ہی رہا جھنجھوڑتے رہے گی. ایک بات فرمائی کہ بعض اوقات جو ہے دو بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے, لگ بھی جاتی ہیں, پھر پنجابی فرانے کی کل رات سے زبان رات کہ زبان کو کہنے کا چسکا, کان کو سننے کا چسکا, کیا یہ لت لت پڑ جاتی بعض اوقات زبان کو بیان کا چسکا, کام کو سننے کو, اور عمل کے لیے دینے, جہاں دیکھا بیان رب آگے جا رہے ہیں اور جناب خوب اس کے طور پر, لیکن اپنی زندگی میں تو تبدیلی وہی اسی ڈگر پر چل رہی. یہ بھی زمانے کی بات کر رہا ہوں, تھوڑے عرصہ بتا دو اپنی آنکھوں سے زیادت کی ہوتی ماشاء اللہ, خوب وقایات سنا سال کو بھی جھنجھوڑا کرتے, حقیقت کی طرف بلایا کرتے. تو یہ دیکھیے اللہ والے چاہتے ہیں, یہ ہے اصل چیز. یہ کہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے قلب میں مخلوق کی خیر خائی کا مضمون ڈالا اور اس کو میرا مقصود عرض بنا دیا, کہ فکر ہی لگی ہوئی ہے مجھے کہ اصلاح ہو جائے, یہ لوگ بن جائیں, نقصان سے بچ جائیں, خیر خائی کے ساتھ ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں, اور میں خیر خواہ ہوں, اس پر معاوضہ نہ واہ واہ چاہتا ہوں, نہ کوئی بدلا چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی بدلا دوں. میری آخرت مجھ کو مل چکی ہے, میری آخرت مجھ کو مل چکی ہے, یعنی اس کا معاوضہ جس سے لینا ہے وہ مجھے دے چکا ہے. یعنی دل کے اندر ایسا اطمینان آ چکا, اللہ کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو چکا, اب اللہ کے علاوہ کسی اور تو دھیان ہے ہی نہیں, اس لیے مجھے یہ بھی نہیں ہے, اور میرے رب کے پاس, ہاں میری اپروچ کو مل چکی ہے رب کے پاس, یہ رب کے پاس موجود ہے, مجھے ملے گی انشاءاللہ, جیسے ملی گئی, یقین ہے کہ ملی گئی, یہ تحریر سے بھی نعمت کے طور پر اللہ کی اس نعمت کا جو اظہار ان پر ہوا, اس بنا پر تمہارے میں دنیا کا طالب نہیں ہوں, میں دنیا کا طالب نہیں, صاف سراہد سے نارے دنیا کا طالب نہیں, میں نہ بندہ ہوں دنیا کا, میں نہ بنتا ہوں دنیا کا. اگلی بات بڑی عجیب ہے, سن کر تعجب ہو جائے گا, پریشان ہو جائیں گے. میں نہ بنتا ہوں دنیا کا, نہ بنتا ہوں آخرت کا, نہ ماں سے والدہ کا بنتا ہوں, نہ بندہ دنیا کا, نہ بندہ آخر, نہ ماں کے والدہ کا. میں بندہ ہوں صرف خالق کا, جو یکتا و یگانا اور قدیم ہے. یہ اس قسم کے الفاظ حضرت کے ہر بار پہ ملیں گے. پچھلے بار پہ میں نے اس کی تشریح کی تھی, اکثر کرتا رہتا ہوں. یہ جس مقام پر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہماری سمجھ میں اسی لیے آتی, ہماری عقول سے بالا ہوگی تو ہمارے تو دنیا کی شہوات نے, لذات نے ہمیں ایسا پکڑ رکھا ہے, ہم ان لذتوں میں اتنے منہمک ہو گئے, آخرت سامنے ہے ہی نہیں. اب تو چین سے گزرتی آخرت کی خدا سے رکھے, ہم تو کہتے بس یہاں مزے مل جاتے ہیں, اس لیے آخرت سامنے نہیں ہماری. اسی کی طلب کے اندر بندہ بننا یہ ہو گیا کہ اسی کی بندگی میں لگے ہیں, یعنی اسی کی غلبے کے اندر آخرت کی فکر ہی نہیں, شریعت کی فکر ہی نہیں, حلال حرام کی تمیز ہی نہیں. یہ دنیا کا بندہ ہے کہ اسی کی بس یہی فکر ہے, کھانے کو ملے, اچھا ملے, پہننے کو ملے, اچھی جگہ شادی ہو, سواری اچھی ہو, مقام اچھا ہو, ہر وقت یہی فکر لگے, من سب اچھا ہوتا اچھا ہو, یہی دعائیں کراتے ہیں. آ کے بزرگوں سے ترقی نہیں ہو رہی, جو دوسرے کر گئے, فلاں یہ کر گیا, فلاں یہ کر گئے, یہ بندہ بندہ دنیا کا. اور آپ کا بندہ میں نہیں ہوں, یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی. پھر آخر کی طلب تو ہونی چاہیے, آخر کی طلب تو پہلے تذکرہ بھی کیا. یہاں یہ کہہ رہے میں نہیں آخر کا بندہ, یہ بڑا باریک سا ایک لطیف مضمون ہے اس کے اندر, جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کی لذات سے آشنا ہے, آخر کی لذات سے نہ آشنا ہے. پہلی بات تو یہی ہے, ان کا وہم بھی نہیں ہے, کبھی سن لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مارے تھے. ہم اگر جنت کا تبصرہ سنتے ہیں, جہنم کا تبصرہ سنتے ہیں, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دیوار پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ جنت میں جا, کچھ جہنم میں جا رہے ہیں, اور ہم تماشا دیکھ رہے ہوں گے. کبھی اندر وہ نہیں آتا کہ میں بھی تو کسی ادھر کے اندر کہیں ہو گیا نا. بس ایک وہمی قدر دے. لیکن جن پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے اور دل کے یقین کی کیفیت آ جاتی ہے, ان کو آنکھ کی جھلکیاں پھر آنے لگتی. جھلکیاں کیا ہوں جی, ان جھلکیوں کی ایسی لذت ہے اور ایسا لطف ہے اور ایسا اس میں مزہ ہے کہ دنیا کی ساری لذات ہیج ہے. اعلیٰ کو پا کر ادنا کی طرح رغبت بالکل نہیں کرتے. تو ان اللہ والوں کو اللہ پاک کے خان کا لیتا فرماتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ دنیا کی جائز جو خواہشات اللہ رکھی ہے جائز طریقوں سے ان کو حاصل کرتے ہیں, تجاوز نہیں کرتے, یعنی شریعت مطہرہ کی حدود کے رہتے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقوں سے حاصل کرنا منع نہیں ہے, کرتے ہیں. بلکہ چونکہ ان کے دل کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہوتا ہے اور نفسانیت مغلوب ہوتی ہے, تو دنیا کی لذتوں کا صحیح لطف یہی رہتے کہ اللہ کی تخلیق سمجھ کر, اللہ کی عطا سمجھ کر, جو مزہ دنیا کی لذت کا جب ان کو آتا ہے دوسرے دنیا دار کی چیز یہ نہیں ہے. ہمیں جو نفس ہو جاتا ہے نا کہ دیندار سے آپ کو خوش زندگی ہے, خوش زندگی نہیں ہے, دیندار کی بہترین زندگی. یعنی ان دنیا کی لذتوں صحیح مزہ یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کی تخلیق ہے, یہ مزے اللہ نے رکھے ہیں, اس سے مزہ ان کو اور بڑھ جاتا ہے اور لکھواتا ہے. پھر اللہ پاک جو ہے مزید فضل فرماتے ہیں, پھر تھوڑی جھلکی شروع ہو جاتی ہیں آخرت کی, یعنی یقین کی کیفیت ایسی بڑھتی ہے. یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نے کئی دفعہ عرض کیا, یہ واقعہ بار بار پڑھنے سننے کے ہیں تاکہ اللہ کرے ہمیں کچھ دل کے اندر کوئی تھوڑی سی چوٹ لگ جائے.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت سنایا صبح کس حال میں کی، مفہوم ہے اس واقعے کا، صبح کس حال میں کی؟ جواب میں عرض کیا کہ صبح میں نے ایمان کے ساتھ کی، صبح میں نے ایمان کے ساتھ کی. تو پوچھا گیا کہ تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے، کیسے پتا چلا کہ ایمان کے ساتھ کی؟ تو عرض کیا، اب تین باتیں عرض کی، اس پر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقت کا سچ کہا. ان صحابی نے اپنے ایمان کی علامت تین باتیں بتائی، جس پر کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے صبح ایمان کے ساتھ کی. کیا؟ ایک صبح کچھ اٹھا تو کمرے کے ایک کونے میں مٹی کے ڈلے پڑے تھے سنجے کے لیے رکھے ہوئے، ایک طرف اشرے پڑی تھی، مجھے دونوں میں فرق نظر نہیں آیا. ایک بات یہ کہ جس طریقے سے سنجے کے یہ ڈلے جو ہیں یہ وقتی ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی اور کبھی بڑی اہم چیز تھی، ابھی اب تو بول کے اب تو ٹائلٹس اور پتنی کیا کیا چیزیں آ گئی، پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا، مٹی کے ڈلے ہی یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی، استعمال کے رکھا جاتا تھا. مدرسوں کے اندر بھی خاص جگہ مقرر تھی جہاں باقاعدہ منگوا کے رکھے جاتے تھے، ضرورت کی چیز تو زمانے بھی رکھتے ہو سنبھال کے کہ بارش میں پھر آپ کو جانا پڑے گا کب تلاش کریں گے، تو مستقل کی تھی. تو ایک طرف تو رکھے میں ایک طرف اچھی رکھی ہوئی، دونوں فرق نظر آئے. جیسے یہ استعمال کی چیز ہے وقتی ضرورت ہے، یہ وقتی استعمال کی چیز اچھی رکھی، فرق میں کوئی اہمیت نہیں. ایک تو یہ بات کی، اور دوسرا عرض کیا کہ جب میں چلتا ہوں تو زمین سے جو قدم اٹھا ہے مجھے امید نہیں کہ حالت حیات میں رکھ پاؤں گا، کس سے پہلے موت آ جائے گی. اب بتائیے ہم اپنا موازنہ کر لیں، کھٹ کھٹ چلا جا رہا ہے، کھٹ 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 سیکنڈ لگتے ہیں نا، پاؤں اٹھا رکھا، یہ جو سیکنڈ ہے جو پاؤں اٹھا ہے یہ رکھ پاؤں گا کہ اس سے پہلے موت آ جائے گی، موت کیسے یقین ہے ابھی ہے. اور تیسری بات کیا عرض کی، جنت اور جہنم کا ایسا یقین کہ جیسے جنتیوں کو جنت کے اندر عیش کے نقشوں میں مزے اڑاتے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا، اور جہنمیوں کی چیخوں کو سسکیوں کو آہوں پکار کو اپنے کان سے سن رہا. آگے جھلکی کہ نہیں آگے، جھلکی آگے کہ نہیں آگے جی، یقین یعنی یقین ایسا کمی ہے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا. اب وہ منظر جیسے یقین سے ایسے دیکھ رہا، کتنا لطف اس کے اندر ہوگا، وہ ہم کیا جانے، ذوق ہی نہیں ہمارے اندر پیدا ہے نا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا. تو جب آخر کی جھلکیاں آتی ہیں تو دنیا کی لذت اس کے سامنے کیا ہو جاتی ہے، ہیچ ہو جاتی ہے. قرآن نے جھلکیاں بتائی ہیں، کیوں جی جنت کو کھولا کہ نہیں کھولا، احادیث مبارکہ میں کتنی تفصیل بتائی، کھولا کہ نہیں کھولا، ہمیں مزہ نہیں آتا، کیوں؟ وہ حاصل بیدار ہوئی، جن کے اندر کا حاصل بیدار ہے وہ لطف لیتے ہیں. تو ایک تو یہ درجہ آ گیا کہ جب یہ آخرت کی جھلکی اندر کی یقین کی قوت بڑھی اور اس پر ایسا یقین تو اس سے مزہ آنے لگا، اس مزے میں یہ بڑا کچھ بھی نہیں بنا، کم ہو گیا. پھر آگے ترقی ہوتی ہے، جس پر حضرت ہے جس کی طرف آپ اشارہ ہر بیان میں فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی لذتوں کو چکھا اور ان سے لطف لیا اور دل نے مزہ لیا اور دل کے اندر احساس بیدار ہوا، پھر آخر کی جھلکی آئی اور وہ مزہ اس سے کئی گنا زیادہ ملا. ابھی اصلی نہیں ملا، اصلی تو جا کے ملے گا، ابھی تو اس کو یقین سے اس کی طرف جو آیا نا وہ جو مزہ آیا، اب وہ مزہ بھی سامنے آ گیا، اب اس کو بھی چکھا، پھر یکا یک ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسے غلبہ کرتی ہے کہ جس اللہ نے یہ مزیدار چیزیں دنیا کی پیدا فرمائی جس سے اتنا لطف آیا، اور جس اللہ نے آخر کی اس سے زیادہ مزیدار چیزیں پیدا فرمائی، خود کتنا مزیدار ہو گئے. جس نے حسن کی تخلیق کی خود کتنا حسین ہوگا، پھر ان کی توجہ کدھر چلی جاتی ہے. اس کو کہتے کہ نہ میں دنیا کا طالب نہ میں آخرت کا طالب، میں اس کا طالب ہوں. دیپ ہمارے نفی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آج کے اعتراض کا زمانہ ہے نا، فوراً دل اعتراض کرے گا، نفس ہمارا اعتراض کرے گا کہ دیکھو جی. تو وہ اس کی طرف ہمارے ہیں کہ میری آفت مجھ کو مل چکی میرا رب کے پاس، یعنی یقین ہے کہ اللہ دیں گے تحریر بھی پر. تو میں تو جو ہے طالب دنیا کا بھی نہیں ہوں، نہ بندہ دنیا کا، نہ بندہ آخرت کا، نہ ماں سے بات لگا. اللہ کے لاس جو کچھ بھی وہ اس کی طلب ہے ہی نہیں مجھے. میں تو صرف بندہ کس کا ہوں؟ خالق کا، جو یکتا ہے، جو یگانہ ہے، جو قدیم ہے. اللہ ہمیں کوئی تھوڑی سی اس کی جھلک بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی شوق لگ جائے. تم آتے ہیں تمہاری فلاح میں میری خوشی ہے اور تمہاری لاقت میں میرا غم ہے. تمہاری فلاح میں میری خوشی ہے، یعنی تمہارے اندر جب صحیح دینداری آئے، تمہارے دل کی حالت بدلے، تمہارے دل میں وہ قوت آئے، ایمانی قوت آئے، ایمانی قوت آئے، احسانی قوت آئے، یہ تمہاری بھلائی ہے نا، یہ تمہاری فلاح ہے نا. دنیا کی ان ساری انسانی لذتوں سے ہٹ کر توجہ اس کی طرف آئے اور شریعت پر چلو، جس پہ کامیابی ملے گی یہاں بھی وہاں بھی جائے. تو میں تو اس کا طالب ہوں، میری خوشی اسی میں ہے، اس سے خوش ہوتا ہوں. اور تمہاری ہلاکت میرا کام ہے. جب دیکھتا ہوں کہ شریعت کو توڑ رہے ہو، دھجیاں اڑا رہے ہو، اپنی نفس کی خواہشات کے اندر لگے ہوئے ہو، اس میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کی بے باتی لگے ہوئے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، میں غمگین ہو جاتا ہوں. میرا غم ہے، میں سچے مریض کا جب منہ دیکھتا ہوں جس سے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی، تو سیر ہو جاتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں، صاحب لباس ہو جاتا ہوں اور مسرور ہو جاتا ہوں کہ اس جیسا شخص میرے ہاتھ سے کیسے طرح نکلا ہے. اپنے پر بھی نہیں ہے کیسے، یعنی خوشی سر شروع کہ دیکھو کیسے بدل گیا. واقعی خوشی ہوتی ہے جو اللہ والے اس محنت کو کرتے ہیں اور پھر اس کا ثمرہ نظر آتا ہے. جو چاہتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے، یہ سچا طالب ہے، اس نے اس کو لیا، اس نے وظیفہ اس لیے لیا، ذکر اس لیے لیا، صحبت اس لیے اختیار کی، اس نے اپنے اندر میں انقلاب لانے کی پوری کوشش کی اور پھر اپنے نفس کو اس نے مغلوب کر دیا، شیطان کے مکروں سے بچ گیا، اس کی زندگی کے اندر جو انقلاب آیا، اس کے انعامات، اس کے قند کی کیا دے کر فرحت خوشی. اور اگر نہیں کر رہا تو کیا میں کروں. تو بھائی یہ ہے تو سب، یہ ہے سب. آج ان کا نام محبت سے لیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا ہے، غوث الاعظم، پیرانے پیر، بڑے القاب ہیں. اللہ نے ان کی محبوبیت عطا فرمائی ہے اس لیے ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے محبت کا دعویٰ تو ہو، ان کی تعلیمات سے پتہ تو ناش رہی کہ محنت کیا فرمائی، دلوں میں کیا بٹھایا، چاہا کیا ہے، ان کی تعریف کے اندر گا گا کے ہم بس خوش ہو جائیں. یہ بزرگوں کو ماننے والے سمجھنے لگے، بزرگوں کے ماننے والے یہ ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہوئے ان تعلیمات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، اپنا تبدیلی لائیں، دنیا کی محبت نکالیں، اللہ کی محبت لیں. یعنی اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی، شریعت مطہرہ کا ہر حکم محبوب ہو جاتا ہے. وہ نہیں کہا ہمارا حال ہے، ہر ایک نے مرضی کی چند چیزیں لے لی، مست ہے ابھی. آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری دینداری کا حال کیا ہے، کہ اپنی مرضی کے چند چیزیں لے کے مست. حالانکہ شریعت مطہرہ کامل ہے، مکمل ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے. ہمارے عقائد کا حال بھی اللہ رحم فرمائے. عبادات ہماری کیسی، بھاگ دوڑ کی نماز، نماز بھی جو ہے کیا بھاگ دوڑ کی نماز، بلکہ مشینی نماز درس کیا کرتا. مشینی نماز سمجھتے، نیت باندھی تو مشین چل پڑی اور آٹو آف، بس سلام پھر ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں. آپ کے مثلا ذکری کہ اس لیے نماز کو قائم کرو کہ میری یاد، میرا دھیان تو اللہ کا دھیان ہی ہے، تو باقی سب کچھ آ رہا ہے. اپنا ماسکا خود کر لے، خود زیادہ لے لیں، پھر کہتے ہیں مدد کیوں نہیں اللہ کی آ رہی، حالت ہماری چلو کسی نہ کسی درجے میں نماز بھی پڑھ لی، پھر رمضان آ گیا، روزہ آ گیا، روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، غیبت نہیں چھوڑ رہے، بد نگاہی نہیں چھوڑ رہے، لت پڑی ہوئی ہے، نگاہوں کو قابو پانے کی ہمت ہی اندر کے بریک پھر ہو گئے، عام طور پھر ہو جو احساس ہی نہیں، کاروبار غلط ہے احساس ہی نہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، معاملات کر کے تباہ، ہوا چلا ہوا، ایسے طریقے شریعت سے مطابق خلاف عائد ہو گئے تجارت کیا کہ دھیان بھی نہیں، التفات بھی نہیں، پوچھنے بھی نہیں ہے کہ بھی کما رہے ہیں لوگ، ہم بھی کما رہے ہیں، اور زکات کا تذکرہ ہی کیا، زکات کا تو تذکرہ ہی کیا کہ فریضہ ہے، فرض ہے، لیکن ویسے خرچے خوب کریں گے، سیر و سیاحت میں، ٹوریزم پر، ادھر ادھر ہے، برادری کے اس میں ہے، رسومات کے اندر خوب خرچ کریں گے، لیکن زکات فریضہ جو ہے نا اس کیا ثابت ہے، اس کے مسائل پوچھیں گے، حج فرض ہوا پڑا ہے لیکن پتہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی، میں نے یہ کرنا، یہ کرنا، حج فرض ہوا ہوا ہے، زکات کو تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، عبادت نہیں سمجھتے، تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے، قربانی واجب ہو چکی ہے، تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس کی لذت سے ناشنا دل، جب دل کے اندر بیداری آتی ہے، شفافت آتی ہے، فقیدگی آتی ہے، لطافت آتی ہے، دل کے اندر استعداد آتی ہے، پھر ہر حکم کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے، رک نہیں سکتا، اس سے بلا رہے ہیں، تصوف یہ ہے، تصفیہ یہ ہے، تزکیہ یہ ہے، صوفی یہ ہے، اب ہم نے ہر ایک کو صوفی کرا دے دیا، جب تھوڑی جانے اپنے صوفی صاحب، صوفی صاحب کیوں جی، پھر صوفی صاحب کے سکینڈل آ جاتے ہیں کہ تصویر تو ہوا نہیں ہے، اپنی عورتوں کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ چیزیں نکل آتی ہیں، دیکھو جی شریعت کے خلاف خود کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں، پھر بات کا پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں، یہ ہے تو اصل جو تصور ہے، جو شریعت پر چلنے کی استعداد کا اصل کرنا ہے، اصل تصرف یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے، ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر روحانی قوت حاصل کرنی ہے کہ ہر حکم محبوب ہو، شک نہ رہے، تردد نہ رہے، جو شریعت نے کہا وہ ایسے بالکل جو صاف شفاف ہمیں نظر آ رہا ہے، نظر آنے لگے، اللہ پاک ان کو کہا کہ قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے، قریب کی وجہ سے، اس زمانے کے لوگوں سے اس دین کا فہم حاصل کیا اور بالکل محفوظ سما دیا، تفصیلات موجود، جزیات کو جب پوچھتے نہیں، اپنی مرضی سے لگے رہتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، تو اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، یہ ہمارا ذکر کی مجلس اسی لیے ہے، ذکر اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت پر آنے کی استعداد حاصل کریں، جو کرنے والے کام کرنے والے بنے، جس سے روکا گیا اس سے رکنے والے بنے، یعنی ہمارے اندر کے جذبات ارمان کیا شریعت کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ بدون الجہر من القول بالغدو والآثار ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، دل چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو، یعنی کثرت سے یاد کرو، یعنی جو آج غفلت تاری ہے، اس غفلت کی وجہ سے ہمارے لیے شریعت پر چلنا جو ہے وہ عجز ہو گیا، نفس حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، ماحول غالب ہو گیا، طبیعت غالب ہو گئی، تو یہ انقلاب ہم چاہتے ہیں، اس انقلاب کے لیے کثرت سے ذکر کریں گے، اللہ کی یاد دل میں کثرت سے بسائیں گے، تو قرآن علاج یہ بتا رہا ہے، ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے،
میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی یہی نہیں, ایک عجیب بات آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جس طریقے پہ کہتے ہیں یہی ہے صحیح, باقی سب غلط. یہی عرض کر رہا ہوں ایک یہ بھی ہے, چونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے اس لیے ہم اس کو بتایا دفی نہیں, باقی اور بھی ہے, ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد کثرت سے اپنے دل میں چپکے چپکے بسا رہے, یعنی اس سے دل کثرت سے نکل آئے گا, دل میں روحانی استعداد جائے گی, روحانی استعداد جائے گی, وہ قوت و ہمت آ جائے گی, نفس کو مغلوب کرنا آسان ہو جائے گا, میلان اطاعت میں بڑھے گا, پاکیزہ خیالات پاکیزہ جذبات اور گندے ذہن وہ دبے گے. فذکرونی اذکرکم, اللہ خود فرمارے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, یعنی اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی, دل میں نور اترے گا, دل میں پاکیزگی آئے گی, دل سے گندگی نکلے گی, اس نور کی روشنی میں دل کا میلان ہر اطاعت سے بڑھے گا. کرسم ربی کا تبتل الہی تبتیلا, کہ رب کو اس کے اسم سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر اسم کے ساتھ. فتبارک اسم ربی کا اسم بڑا متبرک ہے, رب کا اسم کیا ہے اللہ, اس میں تبرک ہے. تبرک کیوں اللہ پر مارے, جس میں اللہ تبرک کو مارے تبرک کیوں نہیں ہوگا جی, اس تبرک کو لینا ہے تو اس کو دل میں نقش کر لیں, دل میں رچا لیں بسا لیں, تبرک مل جائے گا, برکت آ جائے گی, برکت وہی ہے. ہر اطاعت کو جی چاہنے لگے, ہر نافرمانی کی چاہنے لگے, اب اندر کے بریک فری ہو جائیں گے, نگاہ کو کنٹرول کریں گے, کانوں کو کنٹرول کریں گے, زبان کو کنٹرول کریں گے, آج بے لگام ہے زبان بے لگام, کان بے لگام, نگاہ بے لگام, تو اندر کی کنٹرولنگ پاور جو ملے گی وہ قوت ملے گی اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ دل میں بسائیں گے تو نورانیت آئے گی. تو ایک طریقہ ہے تصور کا کہ تصور کر کے دل پر لفظ لکھنا اللہ, اللہ کا مبارک نام دل پر تصور سے لکھ لیں, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے اس رنگ سے لکھ لیں, یا تصور کریں لکھا ہوا ہے اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تصور کی آنکھ سے دیکھیں اور تصور کی زبان سے محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے اسے حیا نہیں لگے, پھر تنہائی میں ضرورت نہیں ہوگی اس کی نافرمانی کی, پھر شرم آئے گی اس سے, پھر اس کی اطاعت کی رغبت بڑھے گی. تو یہ مشق ہے, یہاں تو ترغیب کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں, ورنہ اپنا اپنا ذکر تنہائی کا ہے تبتر کے ساتھ, یعنی کچھ وقت تنہائی کا مقرر کریں بیٹھیں اور دل میں اس کو بسائیں. یہ آنکھیں بند کرنا یہ ہے, یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات کیا ہے بلکہ آج کل اکثر اوقات یا کچھ تو بائیں ہیں جن کا کھلی آنکھوں سے کر لیں, ورنہ عام طور پر دھیان جم تک اس لیے جمانے کے لیے کہ آنکھ بند کر کے چلو, اب توجہ دل پر آ جائے, اب دل پر تکرار کرو اللہ 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 اللہ. ان شاء اللہ اللہ سے مانگ کے اگر مشق کریں گے, اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے, جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, اللہ فرمانے سے روک دے, ان شاء اللہ دل کی صلاحیت درست ہوگی, دل میں قوت ہمت بڑھے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جائے اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیں گے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول النبی الکریم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل خير لا تدع لنا همّا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا حاجة هي لك إذا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز ما فعلنا انك تعلم ما لنا اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك نبلغ منها من عمل اللهم احسن عاقبتنا في امور كلنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقي الثوب العبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح مصانع قلوبنا، اللهم افتح مصانع قلوبنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نور سے قلوب سے زائل فرما. یا اللہ اپنے ذکر کے طریقہ کی حقیقت ہم تک ہو، جن سے جو مقصود ہے انتہائی اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنی یاد دائمی نصیب فرما، غفلت سے بچا، غفلت کے ماحول سے بچا. یا اللہ نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری پوری پوری ان کے مقابلے میں دستگیری فرما. یا اللہ ہمیں ہمت و قوت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، ایسی محبت جو ان کی اطاعت پر ہم سب کو ڈال دے نصیب فرما. ہمارے ظاہر کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا، باطن کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق بنا. یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ شاندار بنا، ہمارے نفسوں کی گندی خصلتوں سے ہمیں پاک کر. یا اللہ ہمیں صفات حمید عطا کر، ہمیں ایسا بنا یا اللہ آپ کو پسند آ جائے، ہمیں ایسا بنا آپ کو پسند آ جائے. اپنی مرضیات نصیب کرنا، اپنی مرضیات نصیب کرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.